کیوں؟ آپ کی خاطر میں نے خدا کو پیچھے دھکیلا تھا، اب آپ ہی ذلیل کریں گے، نعوذ باللہ تعالی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم خدا کے سامنے اہمیت دیں گے وہی چیز دشمن خدا ہے، پھر وہ دشمن خدا ہے، یعنی ہمارے راستے میں اس اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. اور مثال دوں آپ کی خدمت میں، فرض کریں میں نے اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کیا، اس خیال سے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میری اولاد مجھ سے خوش رہے گی، یقین فرمائیے یہی اولاد آپ کو تنگ کرے گی. کیوں؟ آپ نے اس کی خاطر اللہ کے حکم کو پسے پوش ڈالا تھا، وہی اولاد تنگ کرے گی. اب اس قانون کو آپ جتنا پریکٹس کر سکتے ہیں، جتنا سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جس چیز کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو توڑیں گے وہی چیز ذلیل و خوار کرے گی، وہی چیز حد سے جائے گی. مثلا آپ نے، نعوذ باللہ تعالی، میں آپ کیوں کہوں، کسی نے، دو مثالیں دے چکا ہوں، گھر کی مثال دے دی، اولاد کی مثال دے دی، علم کی مثال دے دیتا ہوں کہ علم سے زیادہ مقدس چیز تو کوئی نہیں ہوتی نا. فرض کریں میں نے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادات کو ترک کیا ہے. میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اذان کا وقت آیا اور میں نے سوچا میں تھوڑی دیر کتاب اور پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھوں گا. کس کو کس پہ ترجیح دی؟ علم کو ترجیح دی خدا نے متعال کے حکم کے سامنے میں. اب یہ علم میرے کسی کام نہیں آئے گا، اب اسی علم سے مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی، اسی علم کے دام میں میں پھنسوں گا. کیوں؟ اس پر میں نے خدا کا حکم توڑا تھا. اب جس چیز کو بچانے کے لیے اللہ کا حکم توڑیں گے وہی نقصان پہنچائے گی. بس اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کا حکم توڑنا بند کر دیں. سادہ سا کام یہ، جو چیز بچانا چاہتے ہیں اس چیز کو بچانے کی خاطر اللہ کا حکم نہ توڑیں، آپ کیوں چیز بچ جائے گی. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہے، ہر وہ چیز جس کو آپ، جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ عزیز ہے آپ کو، سوچیے اس کے مقابلے میں خدا کا حکم نہیں توڑنا ہے بس، کیونکہ پھر یہ چیز ہاتھ سے جائے گی. اب وہ کسی انسان کی محبت ہو، دنیا کا کوئی مقام ہو، یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے، اگر اللہ کا حکم توڑیں گے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس قانون کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا. اچھا اگر میں نے اور آپ نے اس پر عمل کیا تو کیا ہوگا؟ پہلے میں ایک آدھ مثال اور دے دوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے. فرض کیجئے مجھے یوں لگا ہے کہ اگر میں میوزک سنوں گا تو مجھے سکون ملے گا. اچھا اب میوزک سے سکون ملے گا؟ نہیں، اب جو بچا کچا سکون تھا وہ بھی جائے گا. کیوں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑا ہے. میں نے سوچا مجھے مزے لینے ہیں لہذا میں کچھ فحشا دیکھوں گا، کوئی انڈین فلم، انگلش فلم، یہ کروں وہ کروں. کیوں؟ مجھے مزے لینے ہیں. اب آپ یقین فرمائیے آپ کا مزہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا. کیوں؟ آپ نے مزے لینے کے لیے اللہ کا حکم توڑا. جو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑیں گے وہی جائے گا. اب جو عزیز ہے، جو آپ کو پسند ہے، تو اللہ کا حکم نہ توڑے. اور جس چیز کے مقابلے میں قربانی دیں گے خدا اسی کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ میری بات پہ آپ کو یقین حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
اللہ صلی محمد والے محمد.
ایک روایت بھی بتاؤں اور ایک تاریخی واقعہ بھی. روایت یہ ہے، فرمایا کہ تم لوگ علیکم بالآخرہ، علیکم بالآخرہ، تأتک الدنیا صاغرہ. عربی کی روایت ہے، چھوٹی سی روایت ہے، یاد کرنا مشکل نہیں ہے، گرچہ میرا حافظہ بعض اوقات ساتھ نہیں دیتا لیکن اس وقت ساتھ دے گیا. علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ. فرمایا تمہارے اوپر واجب ہے کہ آخرت کو سوچو، خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. تمہارے اوپر واجب ہے کہ آخرت کو سوچو، خدا کیا کرے گا؟ دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. کیوں؟ تم نے دنیا کو چھوڑا تھا نا آخرت کی خاطر, خدا دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. آپ جس چیز کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے کہ ہاں اگر یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آیا ہے اب یہ نہیں چاہیے, خدا اسی کو ذلیل کر کے آپ کے قدموں میں ڈالے گا. اپنی مثال عرض کروں جو زیادہ میرے لیے بلیغ ہوتی ہے, بلیغ کہتے ہیں جو رساو پہنچ جائے, میرے لیے یہ مثالیں زیادہ پہنچتی ہیں. وہ کس طریقے سے, میں نے ایک بات دیکھی ہے, جب بھی کسی چیز کی کوئی آفر ہو اس کے پیچھے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو پوری طاقت کے ساتھ اس آفر کو ریجیکٹ کر دو. کیوں؟ اب یہ آفر خود بخود ذلیل ہو کر مل جائے گی, کیونکہ آپ نے اس کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں قبول نہیں کیا نا, اب یہ آئے گی ہاتھ میں. تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے نا میں تمہیں 10,00,000 روپے دوں گا اللہ کا یہ قانون توڑو, تو میں مضبوطی سے 10,00,000 روپے کی خاطر اس آفر کو ٹھکرا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں اس اللہ کے قانون کو سنبھال لوں گا, یہ کس کے مقابلے میں آیا تھا, 10,00,000 کے مقابلے میں, اب یہ 10,00,000 ذلیل ہو کر میرے قدموں میں آئے گا, اب یہ ذلیل ہو کر قدموں میں آئے گا. میں نے اس کا تجربے بہت کیے ہیں, اس قانون کے تجربے میں بہت کر چکا ہوں. تو جب کبھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز آئے آپ مطمئن ہو کہ اللہ کا حکم لے لیں. کیوں؟ جو چیز ابھی لگ رہا ہے ہاتھ سے جا رہی ہے زیادہ آسانی سے آپ کے قدموں میں آئے گی, زیادہ آسانی سے آئے گی. اچھا اگر اللہ کے مقابلے میں قانون توڑ دیا اللہ کا اس چیز کی خاطر تو اب کیا ہوگا, اس چیز سے ذلت آئے گی, اب یہ چیز ذلیل کرے گی. کیوں؟ آپ نے قانون توڑا ہے. تو اگر وہ چیز بھی عزیز ہے تو کیا کریں, اللہ کا قانون باقی رکھیں, پھر یہ کم ہو کر آئے گی, اس کی قیمت آپ کو کم دینی پڑے گی کیونکہ ذلیل ہو جائے گی. جو کچھ چاہیے یہ کر کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں, اللہ کا حکم مت توڑیں, سب کچھ آسان ہے. کاش ہمیں یہ بات اچھی طرح مجھ جیسے کو سمجھ میں آ جائے, پھر کامیابی کا راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ کا حکم نہ توڑو. وہ جو آپ نے علامہ اقبال کا شعر کئی دفعہ سنا ہے اور سنایا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ پوری دنیا پہچانے یا نہ پہچانے, ناروے کی آبادی پہچانے یا نہ پہچانے, یورپ, امریکہ, افریقہ, ایشیا, یہ سب دنیا پہچانے یا نہ پہچانے, سمندر اور زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہاں خدا ہے. بس اس شہر کی آبادی نہیں پہچانتی ہوگی کہ خدا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ پہاڑ, چاند, ستارے اور زمین سب پہچانتے ہیں کہ یہ سب خدا کا ہے. اگر آپ خدا کے لیے بن گئے تو کیا ہوگا, یہ پوری کائنات کہے گی ہم بھی اس کے ساتھ ہیں چونکہ یہ خدا کے ساتھ ہے. ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ یہ دیوار خدا کو پہچانتی ہے, شاید بنانے والا نہ جانتا ہو خدا کو. ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ جس گاڑی کو ہم بیٹھ کر چلا رہے ہیں یہ گاڑی خدا کو پہچانتی ہے, شاید گاڑی بنانے والا نہ پہچانتا ہو. ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے. یقین فرمائیے, اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہم بے جان سمجھ رہے ہیں یہ بے جان نہیں ہیں, یہ جاندار ہیں. اب سائنس بھی کہہ رہی ہے. کہیں گے کون سی سائنس, کوانٹم فزکس میں جا کے دیکھیے کیا ریسرچ ہو رہی ہے. آیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں بے جان ہیں یہ بے جان ہیں, کم از کم اس سائنس کے تحت ثابت کرتے ہیں کہ نہیں بے جان نہیں ہیں, جاندار ہیں, سب کے سب جاندار ہیں. آپ اس فیلڈ کو دیکھیے جا کے. اب ساری دنیا پہچان رہی ہے کہ یہ جو ایک گلاس ہے اور اس کے اندر پانی رکھا ہے, ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے جان ہے, یہ بے جان نہیں ہے, یہ جاندار ہے. اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یہاں اطراف میں کیا ہو رہا ہے. اب سائنس بھی پہچان رہی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے ایک ویب سائٹ پہ دیکھیے گا, میسیجز فرام واٹر, یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے گا, آپ کو کچھ ویب سائٹ ملیں گی, اس ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے گا, آیا واقعی پانی پہچانتا ہے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ پانی پہچانتا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس پانی میں جس کے سامنے آٹھویں امام اور باقی آئمہ پر درود کثرت سے بھیجی گئی ہے, بہت فرق ہے اس پانی سے جس نلکے سے ہی آیا ہے. اس پانی اور اس پانی میں بہت فرق ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ ایسی باتیں ہیں. نہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے محنتیں کی ہیں. بس ہم محنت کا ایک طریقہ کار یہ کہ اس کا ایک قطرہ لیا اور اس کو اچانک فریز کر دیا. اگر اچانک فریز کر دیں پانی کے قطرے کو تو اس کا کرسٹل بن جاتا ہے. جب کرسٹل بنا تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف پانی کے کرسٹل مختلف ہیں. کچھ ایرانی اسکالرز نے تلاوت قرآن کریم کے کرسٹلز بنائے. دنیا کے خوبصورت ترین کرسٹلز وہ تھے جو تلاوت قرآن سے بنے. جس پانی پر تلاوت قرآن کریم ہوئی اس کے کرسٹل دنیا کے خوبصورت ترین کرسٹل تھے. یہ نیٹ پر ہے. آپ کہیں گے مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. اب نیٹ پہ جا کے دیکھیے ہے یا نہیں ہے. دنیا مان رہی ہے, اب کون نہیں مان رہا ہے؟ اب مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب دنیا عجیب ہو گئی ہے. اب غیر مسلمان ہمیں پہلے ریاضیات سکھا رہے تھے, فزکس سکھا رہے تھے, کیمسٹری سکھا رہے تھے, اب مجھے لگ رہا ہے ایمان بھی بے ایمان سکھائیں گے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے بے ایمانوں کی تحقیق ایمانداروں کو ایماندار بنائے گی. جب قرآن کریم ہم سے کہہ رہا تھا نا ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم سمجھ نہیں سکتے, تو ہمیں ماننا مشکل ہو گیا. اب وہ کوئی جاپانی سائنٹسٹ تحقیق کر کے نیٹ پہ رکھ رہا ہے, اب ماننا آسان ہے. قرآن ماننا دشوار ہے, انٹرنیٹ ماننا آسان ہے. یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ اس کا جائزہ لیجیے. بس کیا شناخت بنی صاحب ہماری؟ ہماری شناخت بنی علم, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تقویٰ, سیاسی بصیرت اور جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جد و جہد, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. عزیزان محترم, خدا کا واسطہ کبھی موقع نکالیے, پوچھئے میرے پاس ان چار میں سے کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تو میں امام کی نصرت کیسے کروں گا؟ آپ مغربی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, بخدا مجھے بتائیے آپ کے پاس اسلام کے نام پر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ کسی مغربی ملک میں رہنے والے کسی ایسے ہی آدمی سے جو عام سا ایک آدمی وہاں پہ رہ رہا ہے اس سے کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ, اپنی کیا چیز دکھا کر اس کو مسلمان کریں گے؟ آپ کیا دکھائیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ اچھا اگر وہ چار چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس پھر مسلمان کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے, انہوں نے مدینے کے اوپر محنت کی, مدینے میں اسلام کو نافذ کر دیا. خود بخود مدینے کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جاتے تھے کہ بھائی جس دین نے مدینہ جیسی جگہ کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے وہ ہماری زندگیاں بھی بہتر بنا دے گا. جب آپ کے پاس ثابت کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں تو آپ اہل بیت کا پیغام کیا پہنچائیں گے پھر؟ اس لیے آپ کی ساری جدوجہد بس اس پہ رہتی ہے ہمارے جوان نہ بگڑے. کیوں آپ کی جدوجہد اس پہ کیوں نہیں ہوتی؟ نارویجین جوان ہمارے پاس آئے, آپ خطرہ احساس کر رہے ہیں. کیوں آپ خطرہ احساس کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اہل بیت کی تعلیمات میں سے بہت کم ہمارے پاس ہے. اگر ہوتا تو آپ خطرہ احساس نہیں کرتے, یہ لوگ خطرہ احساس کرتے. جب امام خمینی پیرس میں تھے تو وہ مختلف موقعوں پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ رکھتے تھے. تو جناب علی ایک موقع پر کرسمس آئی, وہ امام خمینی جن کی دھواں دھار تقاریر کو سارا پیرس اور ساری دنیا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی یہ قاتل ہے, یہ جنونی ہے, جب کرسمس آئی انہوں نے تمام ہمسایوں کو گفٹ بھیجا, تمام ہمسایوں کو گفٹ بھیجا. کچھ عیسائی خود بخود راغب ہونے لگے کہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے, اس کا مطلب ہے. کچھ عیسائی خود بخود آنے لگے. تو اس زمانے میں فرینچ میڈیا نے یہ دستور رکھ لیا تھا کہ جیسے ہی پہلے امام خمینی خبر لگاتا تھا بعد میں پوپ کی کوئی نہ کوئی خبر ضرور لگاتا تھا, کیونکہ ان کو خطرہ لگی لگا تھا کہ کہیں یہ عیسائی مسلمان نہ ہو جائیں گے. ہم سے کبھی ان کو یہ خطرہ احساس ہوا ہے؟ ہمیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہمارے بچے نہ بگڑ جائیں, ان کو کیوں نہیں خطرہ لگا رہا؟ ہم کچھ دیں تو ہوگا نا, کچھ دیں. علوم اہل بیت میں سے کچھ دیں, تقویٰ پرہیزگاری میں سے کچھ دکھائیں. آپ کی سیاسی بصیرت زبردست ہو, آپ کے اندر دشمن کے مقابلے کی طاقت ہو. اب آپ مجھے ایک بات دیکھ سوچنی پڑے گی نا, مجھے اگر آج امام تشریف لے آئے میرے پاس امام کی خدمت میں نثار کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا نثار کروں؟ کیا دکھاؤں مولا کو کہ مولا میں نے آپ کی غیر موجودگی میں یہ کیا ہے؟ اب میں پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, کچھ لوگوں کے پاس واقعہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کی غیبت میں آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے بھی شہید ہوئے ہیں لیکن دشمنوں کو بھی مزہ چکھایا ہے، ہم نے بھی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن دشمنوں کو بھی بتایا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اور اب کیا آفر کریں گے؟ یہ مشکل ہے عزیزان محترم، میراث اہل بیت میں سے کچھ حاصل کریں تب کہیں جا کر کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد وال محمد. اللہم صل علی محمد وال محمد. تمام اشارے میرے پاس یہ آ گئے ہیں کہ وقت کافی گزر گیا، واقعا وقت کافی گزر گیا، لیکن میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کو اختتام تک لے چلوں، وہ یہ کہ سب سے اہم کام یہ، اب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. آسان کرنے کے لیے جو خدا کہہ رہا ہے کرتے چلے جائیں، بس کام آسان، جو خدا کہہ رہا ہے کرتے چلے جائیے. جو چیز آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر آ رہی ہے وہ خود بخود ہٹے گی، جو چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہے وہ خود بخود آپ کے پاس آئے گا. بہت سارے لوگ بہت سارے تجربے کر چکے ہیں، اب بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. اصول و ضابطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، باقی اپنی زندگی کا جائزہ خود لے لیجیے. اور آپ ایک بات اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، جو کام آپ نے کبھی 20 سال میں کیے ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو 2 ماہ میں کر سکتے ہیں، اگر ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اب میں صحیح کروں گا، تو جو 20 سال میں آپ نے محنتیں کی ہوں گی وہ 2 ماہ میں کر سکتے ہیں آپ. اور خدا نہ کرے اگر ہمت نہیں پکڑی تو ساری زندگی سوچتے رہ جائیں گے، کریں گے کچھ نہیں. جو کرنا ہے جلدی کریں. اپنا عقیدہ میں دوستوں کے سامنے اظہار کرنے سے اب نہیں گھبراتا، پہلے بہت گھبراتا تھا، یار بعد میں ڈانٹ سننے کو ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب سوچتا ہوں چلو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، 2-4 دفعہ بول دیں گے کہ اس نے غلط کہا، کوئی کہہ دے گا کہ یہ کرتا ہے، کوئی کہہ دے گا وہ کرتا ہے. میرا اپنا عقیدہ ہے اسی زندگی کے اندر، اگر میں طبیعی زندگی گزار گیا، نیچرل لائف گزار گیا، اسی زندگی میں امام کا ظہور ہوگا
انشاءاللہ.
میرا عقیدہ ہے، اس پہ معتقد ہوں. اگر میں صحیح ہوں تو وقت بہت کم ہے، پھر وقت بہت کم ہے، پھر ادھر ادھر کے کاموں کا وقت نہیں ہے. جو کر سکتے ہیں کر گزریں، جو کر سکتے ہیں کر گزریں. کیوں مرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے کر لیجئے، اولاد کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کر لیجئے. آپ نے سوچا تھا میں اپنے مال سے اہل بیت کی یہ خدمت کروں گا، کر لیجئے. زندگی سے یہ کروں گا، جو سوچا تھا کر لیں. انتظار میں مت بیٹھیں نہیں ابھی نہیں کروں گا بعد میں کروں گا، نہیں بعد نہیں آنی ہے. جو آپ کے آئیڈیلز ہیں عمل میں لائیں. کوئی جوان سوچتا ہے میں کبھی نماز عشاء پڑھوں گا تو پڑھ لو بھائی. کب کوئی سوچ رہا ہے میں قرآن کریم سے پڑھ کر بصیرت حاصل کروں گا، پڑھو بصیرت حاصل کرو. جو کچھ سوچا ہے اب کر گزرو. اپنے دین کو جو آزمانا ہے آزما لیں. مثلا میں نے کہیں پہ اسے تذکرہ کیا، میں ہمیشہ سنتا تھا تسبیح پڑھیں گے تھکاوٹ دور ہوگی. بی بی نے تسبیح اسی لیے لی تھی نا، تسبیح سے میری اور آپ کی تھکاوٹ کیسے دور ہوگی؟ تسبیح پڑھیں، غور سے پڑھیں، نام لے کر پڑھیں. جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. 20 سیکنڈ میں نہ پڑھیں، 30 سیکنڈ میں نہ پڑھیں. کبھی کبھی میں حساب کرتا ہوں لوگ 30 سیکنڈ میں 200 الفاظ کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر 2 لفظ سب ملا کے 200 الفاظ 20 سیکنڈ میں. اگر 20 سیکنڈ میں 200 لفظ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے 1 سیکنڈ میں 10 لفظ کہہ رہا ہے. اگر 30 سیکنڈ میں کہہ رہا ہے 200 الفاظ کو اس کا مطلب ہے 1 سیکنڈ میں 6 سے زیادہ کہہ رہا ہے. اگر آپ 1 سیکنڈ میں 6 سے زیادہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اگر میں بولوں تو ابھی بولنے کے قابل نہیں ہے، پھر تو اس تسبیح کا واقعہ اثر نہیں ہونا چاہیے. وہ تسبیح اثر کرے گی تو واقعاً سوچ سمجھ کے کہی جائے. آپ نے 34 دفعہ کہا اللہ اکبر, آپ سے فرشتہ پوچھ سکتا ہے ایک دفعہ بھی سوچا کہ خدا بزرگ ہے؟ 34 دفعہ آپ نے کہا الحمدللہ, کوئی فرشتہ کہے گا ایک دفعہ بھی تو نے سوچا خدا نے کوئی نعمت دی ہے؟ حمد خدا کر لی, تکبیر کہہ لی, تحلیل کہہ لی, سب کچھ کہہ دیا, سمجھ میں آیا کچھ؟ آپ نے نماز کے اندر اتنی دفعہ کہا اللہ اکبر, ایک دفعہ بھی خوف خدا آیا؟ خوف خدا کی ایک نشانی ہے, آپ نے نماز اچھی پڑھنی ہے نا, ایک نشانی ہے. یہ روایت بھی عرض کرتا چلو, نفیس روایت ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرمایا نماز پڑھ رہے ہو تو تین چیزیں مجھے دے دو. حدیث قدسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہو تین چیزیں مجھے دے دو, نمبر ایک بدن سے خضوع دکھاؤ. خاضع بدن کسے کہتے ہیں؟ ایسا بدن, بدن کی وہ حالت جس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے یہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے, اس کو کہتے ہیں خضوع. بدن سے خضوع دکھاؤ. آپ خضوع دکھائیں کیسے دکھائیں؟ ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھیں, ہاتھوں کو زانوں پر رکھیں, گردن کو ذرا نیچے رکھیں, ایسے کھڑا جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے. آپ کو دیکھ کر یوں لگے جیسے واقعا آپ اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں. اگر آپ یوں ہی کر کے کھڑے ہیں تو پھر تو کوئی احساس ہی نہیں, پھر تو سمجھ میں ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. اس خاطر نماز اثر نہیں دے رہی. بس پہلی چیز بدن سے خضوع دکھاؤ, دوسری چیز دل سے خشوع دکھاؤ. دل سے خشوع دکھاؤ, دل سے دکھاؤ اللہ کے سامنے خاشع ہو. اگر کوئی ڈرے تو اسے کہتے ہیں خائف, اگر کوئی شدت احترام دکھائے تو اسے کہتے ہیں خاشع. خدا کے سامنے خوف ڈرنے کا نہیں ہے, شدت احترام کا ہے. خدا کے سامنے خاشع بن جاؤ, دل تمہارا خاشع ہو. تیسری چیز آنکھوں سے آنسو دو. وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّمُوعُ, خدا نے کہا بدن سے خضوع دو, من القلب الخشوع, اپنے دل سے خشوع دو, اور میں عین سے کیا دو, آنکھوں سے دموع, آنسو دو مجھے. مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ نماز میں آنسو نظر آئے؟ لوگ نماز پڑھتے ہیں رو رو کے پڑھتے ہیں, ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کہ بدن خاضع نہیں ہے اور دل خاشع نہیں ہے, لہذا آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے. ایک ٹرک آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلے تو تسبیح کے سلسلے میں عرض کروں پھر نماز کے سلسلے میں عرض کروں. کاش گھر گزرے ہیں, بعض اوقات انسان سوچتے ہیں کاش میرا گھر بن جائے, میں کہوں گا کاش گھر گزرے. کیوں؟ مجھے ثواب بہت ملے گا, میں تو سرمایہ کار آدمی ہوں نا, انویسٹمنٹ کرتا ہوں, یہ میری انویسٹمنٹ ہے, مجھے ثواب بہت ملے گا. دو ٹرکس بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک تسبیح کے لیے, ایک نماز کے لیے, کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جب بھی تسبیح پڑھنے لگیں آہستہ آہستہ پڑھیں, اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ آپ کے دل سے آواز نکل رہی ہے. آہستہ آہستہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور کیا سوچ کے پڑھیں, یہاں سے دل سے آواز نکل رہی ہے, یہ جہاں سے پمپ ہو رہی ہے سب کچھ یہاں سے آواز نکل رہی ہے. کبھی اس طرح کر کے دیکھیں, دیکھیں آپ کو کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا. یہ ایک کام. دوسرا کام آیت اللہ جوادی عملی کا ایک جملہ باپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے اب تک نماز کو سمجھنے کے لیے جو جملہ پڑھے ہیں اس میں یہ جملہ بہت بلیغ ہے. کیا کہا؟ فرمایا اپنی نماز کو مناجات بنا لو. نماز کو تبدیل کرو مناجات میں. مناجات کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ جب کہہ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ مت سوچیں خدا کہیں اور ہے, یہ سوچیں یہ جملہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں, اس کو ہم کہیں گے مناجات. آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اس طرح مت کریں, یہ سوچیں جیسے آپ نے یہ جملے کس سے کہنے ہیں؟ خدا سے, خود خدا سے. اب کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ یہ دو کام کرنا شروع کریں گے آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ خدا کی یاد کے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے, خود بخود آئیں گے. اور البتہ پیچھے سے دیکھیے گا رزق حرام نہ ہو، وہ بہت بڑی مصیبت ہے. رزق حرام کی آفت بہت زیادہ ہے. دیکھیے گا رزق حرام نہ ہو. کیوں رزق حرام ہو تو مصیبت ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا تھا تم لوگوں کو میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں اگر کسی کے شکم میں حرام ہو تو اس کو زندہ معصوم کی آواز سنائی نہیں دیتی، غیبت میں موجود امام کی آواز پھر یقیناً سنائی نہیں دے گی. بس رزق حلال ہو، اور یہ دو کوششیں کر کے دیکھ لیجئے، تسبیح کو طریقے سے پڑھ لیجئے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور نماز کو مناجات میں تبدیل کر لیں. ہر جملہ یوں کہیں جیسے آپ خدا سے کہہ رہے ہیں، ہر جملہ یوں کہیں جیسے آپ خدا سے کہہ رہے ہیں، معاملہ ختم، آپ کی نماز صحیح ہوگی. علامت اس کی کیا ہوگی؟ علامت اس کی ہوگی کہ آپ کو گاہ گاہ گریہ آئے گا، کچھ نہ کچھ گریہ آئے گا. آپ کہیں گے اچھا کہ آنکھوں سے آنسو بہنا اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے قبول کیا ہے؟ کئی جگہ روایات میں لکھا ہے کہ ہاں یہ علامت ہے. دیکھیے آپ مفاتیح الجنان کے اندر جا کے دیکھیجئے، نماز جعفر تیار کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، آخر میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، آخر میں لکھا ہوا ہے اگر آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آئے تو سمجھو کہ دعا قبول ہو گئی. زیارت سید الشہداء کے لیے بھی ایسے ہی ہے، زیارت معصومین کے لیے بھی ایسے ہی لکھا ہے، کہا یہ اذن دخول پڑھو، اگر اس کو پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ لو مولا نے اذن دے دیا ہے. اگر آنسو سے آنسو نہیں نکل رہے اس کا مطلب ہے تم کہیں اور ہو، اجازت نہیں ملی ابھی. آپ کبھی زیارت پہ جائیں اس کو آزمائیں، اس میں دخول پڑھیں، دیکھیں آنکھوں سے آنسو نکلے یا نہیں نکلے. نہیں نکلے تو پھر کیا کریں؟ دوبارہ پڑھیں. پھر بھی نہیں نکلے پھر کیا کریں؟ تیسری دفعہ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد مولا سے کہیں مولا اتنا ذلیل ہوں کہ اندر بھی نہیں آنے دیتے، اتنا گناہگار ہو گیا ہوں. اگر پھر بھی آنسو نہ آئے اسی در پہ بیٹھ جائیں اور مولا سے کہیں مولا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اندر نہیں آؤں گا، میرے لیے یہی در لکھا ہوا ہے اور کوئی در نہیں میری زندگی کے اندر. آزمائیں. آپ اور ہم غلام ہیں، غلام اپنے مولا کے در پہ نہیں جائے گا تو اور کس کے در پہ جائے گا؟ آزمائیں اپنے آپ کو. آج شب میلاد ہے، جب مولا کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، لوگ کیا کریں گے؟ اگر مدینہ میں ہوتے تو کیا کرتے؟ مشہد میں ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا کی زیارت گاہ پہ جاتے، مولا کی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے مولا فقیر آئیں، کچھ عیدی چاہیے. فقیر آئیں، ہم فقرا ہیں، آپ کے در کے فقرا ہیں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ آپ کے در کے فقیر ہیں. آج بھی کریں، مولا سے کہ مولا عید ہے، آپ نے سب کو عیدی دینی ہے، ہمارے عیدی لینے کے لیے. برے ہیں تو ہمیں اچھا کر دیں، اچھے ہیں تو ہماری اچھائی کو بڑھا دیں. مولا سے عیدی لیں، واقعی امام کے حضور پہنچیں، جو آپ نے ارادے کرنے ہیں ان ارادوں کو آج سوچیں اور مولا سے طلب کریں کہ مولا اگر یہ ارادہ نیک ارادہ ہے آپ قبول کریں پھر، اور انہوں نے اگر قبول کر لیا معاملہ ختم ہو گیا، زندگی آسان ہے. عزیزان محترم، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں، پانچ منٹ نکالیں خدا کے لیے، ہر روز نکالیں، سجدے میں جائیں، خدا کو پکاریں. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کسی بھی ایک سجدے میں جائیں خدا نے متعلق کے حضور اس سے پکاریں گے خدا میں آیا ہوں. اور ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر آپ یہ سب سن رہے ہیں اور کریں گے کچھ بھی نہیں، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. مجھے قیامت پہ پکا یقین ہے، اور اس بات پہ پکا یقین ہے کہ خدا نے مطال مجھے موقع دے گا کہ میں پوچھوں خدا ہے میں نے بھی تو کچھ کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ عمل کریں. اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے یہ سب جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تو جو آپ سے صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ کر لیں، اور اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر عمل کریں، پھر عمل سے نہیں بھاگیں. کیوں؟ آپ کے لیے سوال بنے گا، یہ سب آپ کے اور میرے لیے سوال ہے. اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں کچھ چیزیں سمجھ رہے ہیں اور نہیں کر رہے، یہ سب سوال ہیں، ہمیں جواب دینے پڑیں گے. آپ کے سامنے دنیا ہے, آپ کے سامنے سب سے اہم چیز عرض کروں, آپ کے سامنے ایک مظلوم امام ہے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے, اپنی دنیا کی خاطر نہیں کرتے, اپنی آخرت کی خاطر نہیں کرتے, اپنے مولا کے ان آنسوؤں کی خاطر کر لیں. اپنے مولا کی خاطر کریں, اپنے آپ کو تبدیل کریں. آپ یہاں پر رہ کے نہ سوچیں کچھ اور ہو رہا ہے, نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے, دنیا وہی ہے. آپ نے اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیا, آپ کی دنیا اچھی ہوگی, آپ کی آخرت اچھی ہوگی. نہیں اپنے آپ کو تبدیل کیا, تبدیل کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم اسے مان لیں, جو مخالفت ہے اسے چھوڑ دیں. سادہ ترین بات, اگر پردہ واجب ہے کر لیں, نماز واجب ہے پڑھ لیں, جو خدا نے واجب کیا اسے کر لیں, جو حرام کیا اس سے دور بھاگیں. یہ آپ کی زندگی ہے, اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اس سے امام کی مودت نصیب ہوگی. اور بس آخری بات یہی عرض کروں گا, سننے پہ اکتفا نہیں کیجیے گا, سوچ سمجھ کے انجام دے دیجیے. آپ نے بہت کچھ سن لیا اپنی زندگی کے اندر, یقین مانے میں بعض اوقات سوچتا ہوں ہم لوگ کتنا دین سن چکے ہیں. بھائی ایک دفعہ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے, وہ خدا سے کہہ سکتا ہے خدا میں نے تیرا دین سنا ہی نہیں, آپ اور میں کیا کہیں گے؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دین دین دین, کب آزمائیں گے؟ آزمائیں, جو دین میں ہے اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ فتح و نصرت, سب کچھ آپ کے ساتھ, تقوی اور پرہیزگاری پہ جائیں گے, سب کچھ آپ کے لیے. لیکن اور سب سے بڑھ کر امام کا قرب, امام کا قرب. کل ایسا نہ ہو وہ تشریف لائیں اور کہیں مجھے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, پتہ چلے میں ہی اس ظلم کے کچھ حصے پہ عمل کر رہا ہوں جس کا انہوں نے مقابلہ کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ظلم سے دور بھاگیں چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ انہوں نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کی ذات میں ظلم نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی قسم کا ظلم, گناہ ظلم ہے, انسانوں کے ساتھ بدسلوکی ظلم ہے, اگر میں ظلم کر رہا ہوں امام اس کا بھی مقابلہ کریں گے. اپنی اصلاح کریں, غرور تکبر سے دور بھاگیں, آپ کی ذات کو تباہ کر رہا ہے غرور تکبر, انسان کو ختم کر دیتا ہے. جھوٹ اور منافقت سے انسان قیامت کے دن ذلیل ہو جاتا ہے. ان سب سے دور بھاگیں, اچھی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیں. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں, ہم بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں. یہ دنیا فنا کے لیے خلق ہوئی ہے, فانی کو باقی پر قربان ہونا ہے, نہ کہ باقی فانی پر قربان ہو جائے. آپ بقا کے لیے ہیں, دنیا فنا کے لیے ہے. دنیا کو قربان کریں نہ کہ اپنے آپ کو قربان کریں. ہر دین نے کچھ سکھایا ہے. آخری جملہ عرض کروں, اب بہت کچھ ہو, بہت ٹائم ہو گیا, لیکن آخری جملہ بس ایک اور عرض کروں. ایک آدمی میدان مینا میں پہنچا, قربانی دینے کا وقت تھا, سب لوگ جانور کی قربانی دے رہے تھے. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اے اللہ, لوگ جانور قربان کر رہے ہیں چونکہ ان کو پیسہ عزیز ہے, مجھے اپنا نفس عزیز ہے, میں اپنا نفس تیری راہ میں قربان کرتا ہوں. گردن پہ ہاتھ رکھتا ہے, یوں ہی ہاتھ پھیرتا ہے, گر کے مر جاتا ہے. لوگ عرفا سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ کہنا خدا نے قربانی قبول کر لی, یہ قربان ہو گیا. کاش ہم لوگ اپنی قربانی خدا کو دے سکیں, کاش قربانی دے سکیں. یہ جو اللہ نے حکم رکھے ہیں نا, سارے بہت خوبصورت رکھے ہیں, عجیب خوبصورت. مثلا آپ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں, آپ تو نہیں چلاتے, آپ تو موقع ہی نہیں رہا ہے. لیکن جب آپ کرتے تھے قربانی اور جانور کے گلے پہ چھری چلتی, اس کا مطلب کیا تھا؟ کیوں یہ ہے کہ آپ خود چلائیں چھری؟ یہ اس لیے تھا کہ آپ کے دل میں جرات رہے. آپ خود جانور کے گلے پہ چھری چلائیں یہ مستحب ہے, قصائی چلائیے اچھا نہیں ہے, آپ چلائیں مستحب ہے. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دو جملے کے ہیں, خدایا آج جانور کا خون بہا رہا ہوں, کل ضرورت پڑی تو اپنا خون بہاؤں گا. اے خدایا آج جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں, اس چھری کو چلا رہا ہوں, اگر ضرورت پڑی کل تیرے دشمنوں سے بھی لڑوں گا. جرات دکھا ہے. علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے, علی کا چاہنے والا شجاع ہوتا ہے. خون دیتا بھی ہے, خون لیتا بھی ہے. پھر اگر کوئی ظلم کرے گا نا تو راستے میں کھڑا ہو جائے گا. اگر جہاد کرنے پہ آتا ہے جان دیتا بھی ہے. کیوں آپ دشمنوں کے جہاد کے نعروں سے ڈر گئے کہ ہم اس جہاد کو قبول نہیں کرتے؟ آپ علی کا جہاد تو قبول کرتے ہیں, اس کی اہلیت دکھا ہے اپنے اندر. آپ کو بہادر ہونا چاہیے, کچھ شجاع ہونا چاہیے. امیر المومنین کا سچا ماننے والا بنے, زندگی آسان ہے. بہرحال عرائض بہت طولانی ہوئے, اس کے لیے معذرت. آخر میں دعا کر لیتے ہیں، دو جملے دعا کے بولتے ہیں، انشاءاللہ قبول ہو اور خدا تعالیٰ اس عید کے صدقے میں کچھ ہمیں نصیب کر دے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر بیت کو اہل بیت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس عید کے صدقے میں جو بیمار ہیں بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو دشمن کے ہاتھوں اسیر ہیں بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام اور اہل بیت اطہار کی عزت و نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار مومنین جہاں کہیں بھی دشمن کے ہاتھوں مشکلات سے دوچار ہیں پاکستان کے اندر، دنیا کے مختلف مقامات کے اندر، بالاخص پاکستان کے پارا چنا، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، کوئٹہ، مختلف علاقوں میں، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کو جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرما. اگر دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس آٹھویں امام کی ولادت کا واسطہ. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ